السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 152. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے. جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے اتخذ العجل بنا لیا تھا بچھڑے کو، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کو پہنچے گا یا ان کو دیا جائے گا یا وہ رب کے غضب کے مستحق ہوں گے اور دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ذلت اور خواری ہوگی. وہ ذلتم فی الحیات الدنیا، جیسے کہ پیچھے سے ہم واقعہ پڑھتے آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور جب ہارون علیہ السلام نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو الٹا ہارون علیہ السلام کے جان کے دشمن ہو گئے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو قتل کیا گیا، کیونکہ یہی ان کی دنیا میں سزا تھی. اس لیے بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو دنیا میں سزا مل گئی تھی تو اب آخرت میں ان کو سزا نہیں ملے گی. اور یہ اتنی سخت سزا ان کو کیوں دی گئی؟ کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے، نبی کی موجودگی میں اور تمام تعلیمات کے بعد انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس لیے ان کو اتنی سخت سزا دی گئی. ادروائز ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومیں شرک کرتی ہیں ان کو دنیا میں سزا نہیں دی جاتی، یا تو اللہ کا عذاب آتا ہے یا پھر آخرت میں سزا دی جائے گی. لیکن بنی اسرائیل کو اتنی سخت سزا کیوں دی گئی؟ کیونکہ اس وقت ان کے درمیان اللہ کا رسول موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے شرک کیا اور رسول کی بات نہیں مانی. تو کہا جا رہا ہے کہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں ان پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا کرتا ہے، آخرت میں بھی ان کا انجام صحیح نہیں ہوگا. تو یہاں پر لیکن بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ بنی اسرائیل نے، وہ لوگ جنہوں نے گائے کی پوجا کی تھی اس وقت، چونکہ ان کو دنیا میں سزا دے دی گئی لہذا آخرت میں ان کو سزا نہیں دی جائے گی. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم.
اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ اور ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے. بہت ہی اچھی آیت ہے. والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو عمل کر لیں برے، ثم تابوا، پھر وہ پلٹ آئیں، توبہ کر لیں، من بعدها، اس کے بعد، یعنی برے کام کرنے کے بعد، برے کام کریں پھر توبہ کر لیں، وہ آمنوا اور ایمان لائیں، تو اس کے بعد بے شک البتہ تیرا رب غفور رحیم ہے. اسی آیت کی بنا پر مفسرین کہتے ہیں کہ ان کو آخرت میں سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی اور پلٹ آئے تھے اور پھر ان کو قتل بھی کر دیا گیا. تو اس سے جو ایک عام اصول نکلتا ہے اس آیت سے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غلطیاں کرتے جاؤ بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ صحیح رویہ نہیں ہے، درست رویہ نہیں ہے. اگر غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کے بعد انسان اپنی اصلاح کر لے، پلٹ آئے، توبہ کر لے. اور یہاں پر ایمان کا ذکر کیوں ہے کہ من بعدها وآمنوا، اور ایمان لائے کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو آپ کا ایمان ہی آپ کے دل سے نکل گیا، کیونکہ رسول پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے، اور اسی طرح سے رسول کی پیروی کرنا یہ بھی ایمان کے ہونے کی علامت ہے. جب رسول کی پیروی نہیں کرو گے، رسول کی بات نہیں مانو گے، تو اس کا مطلب آپ ایمان کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ غلط دعویٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو لوگ برے کام کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو فوراً احساس ہو جاتا ہے، پلٹ آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَمُونَ. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے کیا تھا کہ جب وہ واپس لوٹے اور ان کو معلوم ہوا کہ ان کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لی اور اس طرح سے کوئی ایک انہوں نے اس کا مجسمہ بھی بنا لیا ہے، تو ان کو بہت غصہ آیا. اور جو وہ ہدایت نامہ لے کر آئے تھے، جو تختیاں لے کر آئے تھے، الواح، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات کی، تو غصے میں انہوں نے وہ تختیاں نیچے ڈال دی تھیں۔ جب اب یہ معاملہ نپٹ گیا اور وہ بات چیت ہو گئی، ان لوگوں نے توبہ کر لی، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا، تو تب انہوں نے پھر کیا کیا، ان تختیوں کی طرف وہ متوجہ ہوئے جس میں ہدایت تھی، رحمت تھی، ہدم و رحمہ۔ اس کے بارے میں جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، ان تختیوں پر شریعت کے کچھ احکام لکھے ہوئے تھے، اور دراصل یہ وہ اہم ہدایات تھیں جس پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، جسے شریعت دی جاتی ہے۔ اور شریعت ہمیشہ کس لیے آتی ہے؟ شریعت ہمیشہ انسانوں کی آسانی کے لیے آتی ہے۔ شریعت کی وجہ سے انسان کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بہت عرصے سے جو غلط پروپیگنڈا، ایک غلط رجحان جو ہمارے یہاں چلتا آ رہا ہے اور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شریعت کی وجہ سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے، آپ دنیا کی زندگی آرام سے گزار نہیں سکتے، تو یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، یہ شیطان نے بہکا دیا ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز درست اور کیا چیز غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ انسان کی فطرت کو مد نظر رکھ کر دیے ہیں، تو شریعت ہمیشہ زندگی میں آسانیاں لاتی ہیں اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے۔ تو ان تختیوں میں دراصل ہدایت تھی، رحمت تھی، اور نسخہ کہتے ہیں، دراصل اوریجنل کاپی کو بھی کہتے ہیں اور جو اس کی کاپی ہوتی ہے اس کو بھی نسخہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس اوریجنل پیج ہے لکھا ہوا، آپ جا کر اس کی کاپی کرواتے ہیں، زیروکس کرواتے ہیں، تو جو اوریجنل ہے اس کو بھی نسخہ کہیں گے اور جو آپ نے کاپی کروائی اس کو بھی نسخہ کہیں گے۔ عربی جو دکانیں ہوتی ہیں زیروکس کی، جیسے ہمارے یہاں زیروکس لکھا ہوتا ہے، لیکن عربی زبانوں میں یہاں پر نسخہ لکھتے ہیں کہ اس کی کاپی، تو اوریجنل اور کاپی دونوں کو نسخہ کہتے ہیں۔ بائبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تختیاں توڑ دی تھیں، یعنی غصے سے پھینک دی تھیں، لہٰذا اب بعد میں دوبارہ وہ تختیاں لینے گئے، لیکن قرآن اس بارے میں خاموش ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ تختیاں ٹوٹی تھیں یا صحیح سلامت تھیں، کیونکہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، پہلے بھی میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ وہ لفظ پر غور کیجیے گا کہ انہوں نے تختیاں ڈال دیں، تو یہ ہمیں کہیں ذکر نہیں ملتا ہے کہ تختیاں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ جو لکھا ہوا تھا وہ پڑھ نہیں پا رہے تھے، یہ ساری باتیں ہمیں نہیں ملتی ہیں۔ یہاں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور ان کی تحریر کے مطابق یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان گائے کی پرستش کرنے والوں کے حق میں اپنا فیصلہ بتایا کہ کیا کرنا ہے۔ تب تک موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہو چکا تھا، تو انہوں نے وہ تختیاں زمین سے اٹھائیں، پھر ان تختیوں کی نقل تیار کروائیں تاکہ ان کو مختلف قبائل میں بھیج سکیں۔ اب اس میں جو ہے زندگی کے لیے رہنمائی موجود تھی، اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی تھی، مگر یہ رہنمائی اسی شخص کو فائدہ دے سکتی ہے جو یہ سمجھتا کہ واقعی میں اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان پر وہ عمل کرتا رہے۔ لیکن جو لوگ ہدایت کے طالب ہی نہ ہوں، جن کو ہدایت چاہیے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے تو وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتی، اور یہی حال ہم بنی اسرائیل کا دیکھتے آ رہے ہیں شروع سے، کہ انہوں نے اس کو وہ اہمیت ہی نہیں دی جو دینا چاہیے، اور پھر بعد میں انہوں نے اس میں اتنی تبدیلیاں کی کہ وہ کچھ سے کچھ بن کر رہ گئی تورات، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی۔ تو یہاں پر ان تختیوں میں ہدایت اور رہنمائی موجود تھی جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اسی وقت رحمت ثابت ہو سکتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہوں، جو تقوی والے ہوں، جن کے اندر تقوی کی صفت پائی جاتی ہے۔ ہر کوئی اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ تو ان خوش قسمت لوگوں کے لیے ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے جو واقعی میں اس کو ہدایت سمجھتے ہیں، اپنے لیے رحمت سمجھتے ہیں اور اسی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قرآن سے جب جب ہدایت اور رہنمائی لی گئی، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سرفراز کیا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن جب جب اس کتاب کو پس پشت ڈالا گیا، جب جب اس کتاب سے بے اعتنائی برتی گئی، ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں یہ کتاب دراصل ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یرہبون، راہبا جس کا روٹ ورڈ ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کا ڈر سب سے پہلے ضروری ہے کہ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے کریں، کیونکہ سزا دینے والا بھی وہی ہے اور جزا دینے والا بھی وہی ہے۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ اب یہ جو طلبی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا، اس کے بارے میں مختلف آراء آتی ہیں. کسی اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے تقاضا کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ جو تختیاں آپ لے کر آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ واقعی آپ سے ہم کلام ہوا ہے، ہم خود بھی سننا چاہتے ہیں. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 آدمیوں کو منتخب کیا، ہر قبیلے سے 6-6 لوگ تھے، ان 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیا اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. ایک رائے یہ بھی آتی ہے کہ اسی زمانے میں کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کچھ لوگ، جب انہوں نے دیکھا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا گیا ہے، کچھ لوگ عبادت کی غرض سے اور ایسے لوگوں سے بیزار ہونے کی غرض سے ایک طرف چلے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے. بہت ہی نیک لوگ تھے، نوجوان تھے، تاکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. تو یہ وہ 70 لوگ تھے. بہرحال یہ کوئی بھی لوگ رہے ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہی کے، یعنی بنی اسرائیل کے لوگ تھے. اور بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان لوگوں کو قتل کیا تھا، جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. تو یہ وہ لوگ تھے. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشی ہوئی کہ اللہ کے سامنے حاضر ہو، انہوں نے وہاں جا کر پھر اور ایک مطالبہ کر دیا. جب اللہ تعالیٰ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے معلوم کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی تم سے ہم کلام ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو بھلا یہ کیسے پاسبل تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکے تو یہ لوگ کہاں سے دیکھ سکتے تھے؟ ان کی کٹ حجتیوں کی، بحث و مباحثے کی، اور ان کی شرائط، ان کے تقاضے، اس کی حد ہو چکی تھی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا قہر ان پر نازل ہوا. فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكن بما فعل السفهاء منا. یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو چن کر وہاں پر لے کر گئے، تو پھر ان کو زلزلے نے آ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے بھی انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا. کیا تو ہم سب کو اس جرم میں ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے کچھ نادانوں نے کیا تھا؟ انہیں یا الا فتنتک، یہ تو ایک تیری آزمائش تھی جسے تو چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے تو چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. تو یہاں پر جب ان لوگوں نے ایک اور تقاضا کیا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے اوپر ایک سائقہ یعنی بجلی کی کڑک ہوئی تھی، یا جیسے زلزلہ یہاں پر مذکور ہے، تو یہ 70 کے 70 آدمی اپنی جگہ پر ہلاک ہو گئے. تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اب حیران و پریشان تھے کہ کیا کریں. ان کے لیے معاملہ ایسے بن گیا تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آئے اور اب واپس جا کر لوگوں سے کیا کہیں کہ ان لوگوں کا معاملہ کیا ہوا. لہٰذا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، انہیں اگر ہلاک کرنا ہی ہوتا، یا انہیں اور مجھے ہلاک کرنا ہی تھا، تو ان کی قوم کے سامنے کرتا تھا کہ مجھ پر کوئی الزام نہ آتا. اب اگر انہوں نے اعلانیہ دیدار کا مطالبہ کیا ہے جو کہ چند لوگ ہیں، تو ان نادانوں کی وجہ سے سب کو ہلاک نہ کر. اور دراصل واقعہ جو تھا وہ ایک آزمائش تھا. لہٰذا ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی، ان لوگوں کا قصور معاف کیا اور انہیں دوبارہ زندگی بخشی. اس کا بھی ذکر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 56 میں پڑھ چکے ہیں. تو ان لوگوں نے جو مطالبہ کیا وہ دراصل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہتے تھے. اب یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اے رب، ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل، اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو قبل کر دیتا، ویایا اور مجھ کو بھی، اتہلکونا بما فعل السفہاء منا، کہ تو ہلاک کرتا ہے ہم کو اس کی وجہ سے جس میں سے کچھ سفہا نے کیا ہے، بے وقوفوں نے کیا ہے، نادانوں نے کیا ہے ہم میں سے. انہیں الا فتنتک، یا پھر یہ ہو سکتا ہے تیری طرف سے کوئی آزمائش ہے. یعنی دو باتیں بتائی گئی ہیں. بعض جو مترجمین ہیں قرآن کے یا مفسرین ہیں، انہوں نے دو طرح سے اس کو سمجھا ہے. ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ بعض کی نادانی کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر دے گا، یا موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ان کی حیرت بتائی جا رہی ہے کہ اگر تجھے ہلاک کرنا ہی ہوتا تو جس وقت ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو وہیں ہلاک کر دیا جاتا. یا دوسری بات انہوں نے سمجھی کہ ابھی کیوں ہلاک کیا اللہ تعالیٰ ان کو، اگر ان کو ہلاک کرنا ہی تھا تو وہیں جب موجودگی میں ہم سب کو ہلاک کر دیتا، جو بعض نادانوں کی وجہ سے یہ کام کیا گیا. یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ تیری طرف سے دی گئی آزمائش ہے، اور یہی جملہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ ان ہی الا فتنتک، کہ تیری دی گئی آزمائش ہے، کہ تو آزمانا چاہتا ہے ہم کو. تو پھر دعا کرتے ہیں وہ کہ تو دل بہا منتشا وہ تہدی منتشا انت ولینا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جس کو تو چاہتا ہے اور تو ہدایت دیتا ہے اس کو جس کو تو چاہتا ہے، انت ولینا تو ہی ہمارا مددگار ہے مولا ہے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ورحمنا اور رحم فرما ہم پر، وانت خیر الغافرین اور تو بہترین بخشش کرنے والوں میں سے ہے، معاف کرنے والوں میں سے ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ دراصل واقعی میں اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچتا، اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر رحم ہے کہ جس نے ہم کو وجود بخشا، اگر اس کا رحم نہ ہوتا تو ہم دنیا میں نہ آتے۔ اللہ ہی کا رحم ہے کہ دنیا میں آج اتنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہیں، شرک، بت پرستی، نافرمانیاں، گناہ کے کام، شیطان کی بندگی، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دنیا پر اپنا رحم کیے ہی جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ تو صرف ایک حصہ ہے جو اس نے دنیا میں بھیجا جس کی بنا پر وحشی جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ واقعی میں سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ 99 حصے اس نے بچا کر رکھے ہوئے ہیں اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، اس دن وہ استعمال فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے واقعی میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر کتنا اللہ تعالیٰ احسان کرتا رہا، کتنی ان سے درگزر سے کتنا درگزر سے کام لیتا رہا، ورنہ ان کے جو اعمال تھے یا ان کے جو کام تھے، کیا وہ اس کے مستحق تھے کہ ان پر رحم کیا جائے؟ اور آج مسلمان، ہم یہ ساری قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی آیتیں، قرآن پر قرآن ہم ختم کرتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہم اس سے عبرت نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں جو واقعات بتائے گئے ہیں دراصل عبرت کے لیے ہیں، کہ تم دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو بگڑی ہوئی قومیں تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھیں۔ تو کہا جا رہا ہے، دعا کی جا رہی ہے، اور دعا میں بھی جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بہت ہی بہترین الفاظ ہیں، کہ فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الغافرین، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ، کہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، اچھائی، اور آخرت میں بھی لکھ دے نیکی۔ دیکھیں، یہ ہوتا ہے پیغمبرانہ انداز، یا یہ صحیح معتدل دین جس کو لے کر انبیاء بھیجے گئے، یا جس کو دے کر انبیاء کو بھیجا گیا، جس دین کو دے کر۔ یہی دعا ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بھی ملتی ہے، یہی دعا ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی ملتی ہے، اور یہی دعا یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے۔ جو لوگ رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اچھائی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، تو ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے کبھی بھی ایسی برائی یا آزمائش نہیں مانگنی چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک پیغمبر دعا کر رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھائی مانگنا چاہیے، اچھائی کی دعا مانگنی چاہیے، تاکہ زبردستی کی آزمائشیں نہ آئیں، کیونکہ آزمائشوں سے ہو سکتا ہے کہ انسان کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ دنیا میں بھی حسنہ ہو اور آخرت میں بھی حسنہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں اصل چیز اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہے، بلکہ غضب کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دراصل رحم پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بس رحم اللہ تعالیٰ کا دنیا پر چھا جائے، بلکہ غضب کبھی کبھی ہوتا ہے، اور اصل چیز رحم ہے جس پر سارا نظام عالم قائم ہے، یعنی دنیا کا پورا انتظام جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اسی رحم اور فضل کی وجہ سے ہے۔ اور غضب صرف اس وقت اللہ تعالیٰ کا نمودار ہوتا ہے جب حد سے گزر جاتے ہیں لوگ، نافرمانی کی انتہا جب ہو جاتی ہے تب کہیں غضب نازل ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا تھی، یہاں ان کی دعا ختم ہو گئی جس میں انہوں نے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اس کے بعد آگے کی آیتوں میں ہم دیکھیں گے کہ پھر اللہ کے رسول کی طرف ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اسے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکات دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، کہ ہم کو دنیا اور آخرت میں بھلائی نصیب کرنا. اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، یا تجھ سے ہی بھلائی طلب کرتے ہیں، تجھ سے ہی رہنمائی طلب کرتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سزا تو میں اسے ہی دیتا ہوں جسے چاہوں گا، مگر میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. لہٰذا جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میں اپنی رحمت لکھوں گا. یہ جو اللہ کی رحمت ہے، اس کا ہم بار بار ذکر پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی رحمت دراصل دنیا میں سب کے لیے عام ہے. دیکھا جائے تو ایک کافر کیا اور مشرک کیا یا مسلمان کیا، سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں جگہ بھلائی طلب فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز پر کائنات کا سارا نظام چل رہا ہے، دراصل وہ میری رحمت ہی تو ہے، اور ساری مخلوق میری رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. سزا تو میں صرف اس شخص کو دیتا ہوں جس کے حق میں اس کی نافرمانیوں کی بنا پر اس سزا اس کے لیے مقدر ہو چکی ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے خود، یعنی وہ جب پلٹ آتا ہے، بھلائی کی طرف وہ رجوع کر لیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی وہ سزا بھی ختم ہو کر رہ جاتی ہے. تو دنیا میں تو رحمت سب کے لیے عام ہے، لیکن آخرت میں خاص ان لوگوں کے لیے رحمت ہوگی جو ایمان لائے، جو تقوی اختیار کیے. تو یہاں پر ایک دنیا کا قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت سب پر چھائی ہوئی ہے، سب کے لیے عام ہے، لیکن آخرت میں بس یہ انہی لوگوں کے لیے ہوں گی. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو آخرت میں صرف یہ لوگ رحمت کے مستحق ہوں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا بتائی گئی؟ سب سے پہلے تقوی، جس کے اندر تقوی ہوں گا وہ رحمت کے مستحق ہوں گے. اٹھتے بیٹھتے، سوتے، جلوت میں، خلوت میں، خوشی میں، تنگی میں، غمی میں، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھنے والے، اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھنے والے، تو یہ پہلی شرط تقوی کی بتائی گئی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. دوسرا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ دینے والے ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ زکوٰۃ کے انڈر میں پھر ساری چیزیں آ جائیں گی، انفاق وغیرہ، کیونکہ مین چیز فرض تو زکوٰۃ ہے. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں نکالتے، پھر وہ بندوں کا حق کیا نکالیں گے؟ تو زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے. پھر باقی کا جو انفاق ہے، وہ تو انسان کی اپنے دل کی خوشی سے وہ کرتا ہے. تو جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور پھر وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد پھر کیا ہے؟ یہی قرآن کی آیتیں. اور اس وقت اگر بنی اسرائیل سے اس کو ریلیٹ کیا جائے، تو تورات میں جو احکامات نازل ہوئے تھے، اس پر ایمان لانا، آنکھیں بند کر کے بے چون چرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کر لینا، یہی دراصل اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے، رحمت کے مستحق ہوں گے. پھر یہ ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اگلی آیت میں اس کو پھر کنٹینیو کیا گیا ہے. اور اگلی آیت میں بھی یہ ذکر آ رہا ہے کہ مزید کیا صفات ہوتی ہیں ان لوگوں کی جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں گی. الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہوں گے. الذین یتبعون رسول، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پیروی کریں گے رسول کی، النبی الامی، اس نبی کی جو کہ امی ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں. یعنی اہل کتاب جب تک اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، تب تک ان کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا. اس سے بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت یہاں پر بتائی گئی ہے. الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی، کیا فرق ہے رسول و نبی میں؟ یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے سورہ مریم میں پڑھیں گے. وہاں پر رسول و نبی کا بہت ذکر آیا ہے، بہت ہی پیارا انداز ہے، امی. تو اللہ کے رسول کو یہاں پر رسول کہا گیا، الرسول النبی الامی، آپ کی شان یہاں پر بیان ہو رہی ہے. ام دراصل الف میم میم ام، ماں کو کہا جاتا ہے جس نے دنیا کے علوم نہ سیکھے ہوں، یعنی کسی اور سے نہ سیکھے ہوں، کسی استاد سے علم حاصل نہ کیا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے۔ اس کو اتنا ہی علم آتا ہو جو ماں کے پیٹ سے لے کر وہ پیدا ہوا تھا، اس کو امی کہتے ہیں۔ اور یہ جو امی کا لفظ آتا ہے، اس کو ہم ان پڑھ کے معنوں میں نہیں لیں گے، یعنی ہم اس کے لیے ان پڑھ کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، یہ غلط اس کا ترجمہ ہو جائے گا، بلکہ کسی استاد سے جس نے علم حاصل نہ کیا ہو۔ کیونکہ آپ دیکھیں، استاد سے پڑھنے کا اثر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی استاد سے پڑھتا ہے تو لازماً اس استاد کا اثر اس پر حاوی ہو جاتا ہے، استاد کی جو سوچ ہوتی ہے، جو خیالات ہوتے ہیں، وہی اس کے اسٹوڈنٹس پر، اس کے طالب علموں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے بھی جن کے پاس پڑھا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم جب جن سے پڑھتے ہیں ان کی سوچ کی وجہ سے ہم پر وہ چیزیں حاوی ہوتی ہیں، اسی نظریے کو ہم اپناتے ہیں، اپنے استاد کی کہی ہوئی باتیں اس کی روشنی میں ہم جج کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ جس نے کسی استاد کے پاس نہ پڑھا ہو، اس کے ذہن پر کسی قسم کی سوچ نہیں ہوتی، پہلے سے کوئی خیالات نہیں ہوتے، بالکل کلیئر سلیٹ کی مانند ہوتا ہے وہ شخص، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی سے پڑھا نہیں، اسی بنا پر آپ کے ذہن پر کسی شخص کے خیالات کا اثر نہیں ہوا تھا، آپ پر کوئی اور حاوی نہیں تھا، آپ کی جو ذہن کی سلیٹ تھی بالکل وہ پیور تھی، خالص تھی۔ اس لیے جب وحی آئی آپ کے اوپر تو آپ کی فطرت بالکل صاف اور صحیح تھی، کلین پیج کے معنی تھا، صاف صفحہ، صاف سلیٹ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی تو لہٰذا آپ نے اس وحی کو ایز اٹ از لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر آپ کے لیے کوئی تعلیم کا انتظام نہیں کیا تھا، یعنی آپ نے دنیا میں کسی بھی استاد کے آگے زانو تلمس نہیں کیا، کسی استاد کے آگے بیٹھ کر پڑھنا لکھنا آپ نے نہیں سیکھے۔ اسی بنا پر ہم جانتے ہیں کہ مکہ والے یہ بات جانتے تھے کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کیونکہ جب آپ پر پہلی وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، جبریل امین نے آپ کو بھیجا تھا نا کہ پڑھو، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، تو ہو سکتا ہے جبریل امین نے لکھی ہوئی تختی بتائی ہو آپ کی طرف۔ جب کوئی شخص پڑھنا نہیں جانتا، وہ دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا، لیکن جب اس کو پڑھایا جائے تو پھر وہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر جبریل امین نے پڑھ کر سنایا، تب آپ نے پڑھا۔ اور اس زمانے میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ ابو جہل، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں یہ لوگ لکھنا جانتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس زمانے میں بالکل ہی لوگ جاہل تھے یا بالکل لکھنا پڑھنے سے بالکل نابلد تھے، نہیں، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی آپ نے علم حاصل نہیں کیا تھا، اسی لیے آپ کی یہ اسپیشل صفت بتائی گئی ہے کہ امی۔ اور یہ بات دراصل تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی ہے کہ جو یہاں پر بات آئی ہے کہ یہ جدونہ مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اپنے پاس اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں اور انجیل میں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارے لیے اس میں ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں بہت ہی کم ہوگا کہ یہاں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اللہ کے رسول پر۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، جو کہ النبی ہے، الامی ہے، تو ہم تو الحمدللہ حالت ایمان میں پیدا ہوئے، مجھے اور آپ کو کوئی اس کے لیے قربانی نہیں دینی پڑی، پیدائشی طور پر الحمدللہ ہم ایمان لانے والے ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے، خوش قسمتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، تو اصل میں کامیاب مفلح وہی لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، اور جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے ان کا ایمان پھر قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ تورات کو مانتے ہوں یا پھر انجیل کو مانتے ہوں۔ اب ایک اور چیز ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جو آپ کا کلام تھا، آپ کے بات کرنے کا انداز تھا، وہ اتنا بہترین تھا کہ بڑے بڑے اسکالرس وہ انداز نہیں اپنا سکتے۔ یہ اسپیشل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک، دیکھا جائے تو گفٹ تھا، سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ انا جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلام عطا کیا گیا ہے، آپ کو اسپیشل یہ چیز دی گئی تھی کہ آپ جب بات کرتے تھے تو وہ اتنی جامع ہوتی کہ جیسے گویا سمندر کو کوزے میں سمو دیا گیا ہو۔ آپ نے فرمایا انا افصح العرب، کہ تمام عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان آپ تھے۔ آپ کے جو الفاظ ہیں، آپ احادیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، ایسے لگتا ہے گویا کہ موتی چن دیے گئے ہوں، اتنے بہترین، اتنے ایکوریٹ الفاظ کہ اس سے بہتر کوئی الفاظ وہاں ہو ہی نہیں سکتے، حکمت اور دانائی سے بھرے ہوئے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آپ کے الفاظ کی تعریف کے بنا نہیں رہ سکتے، ایون جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ امی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جو یعنی بالکل اسے کچھ ہی نہ آتا ہو، امی کا مطلب ہے کہ کسی استاد سے تعلیم حاصل نہ کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی تھیں۔ آپ احادیث پڑھ کر دیکھیں، حکمت اور دانائی کے وہ موتی بھرے پڑے ہیں کہ حیران طبیعت ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو پڑھانے کا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ بچوں کو جب آپ پڑھائیں گے تو ان کا جو انداز ہوگا، ان کے لیے جو مثالیں آپ دیں گے وہ بالکل مختلف ہوں گی۔ تو بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، پھر وہ بڑوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ جو بڑوں کو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ کچھ لوگوں کو جب دعوت و تبلیغ کا کام وہ کرتے ہیں تو ان کو ایک خاص اسپیشل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، طبقہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایلیٹ کلاس میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو ان کا انداز مختلف ہوتا ہے، ان کی مثالیں مختلف ہوتی ہیں۔ کیا آپ اس طبقے کو سامنے رکھ کر مثالیں دیں گے؟ اب ایسے لوگوں کو اگر کوئی ایسے عام لوگوں میں لے کر آیا جائے جو زیادہ پڑھا لکھا طبقہ نہ ہو، تب ان کی مثالیں، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کی مثالیں، ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ، ان کی مثالیں آپ عام لوگوں میں نہیں دے سکتے۔ عام لوگوں میں جب آپ تبلیغ کریں گے تو آپ کو ان کے ذہنی لیول کا خیال رکھنا ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کے الفاظ سب کے لیے الحمدللہ قابل قبول ہیں۔ ہر کوئی، ایک شپرڈ، ایک چرواہا اگر پڑھتا ہے، یا کوئی بادشاہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہترین کام انجام دیتے ہیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہر ایک کے لیے اس میں بات برابر بیان کی گئی ہے۔ ایسی بات جو کہ دل میں اتر جائے، سادہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے، بھاری بھاری الفاظ آپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ بعض اوقات لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بھاری الفاظ استعمال کرتے ہیں، بالکل بات پلے پڑتی نہیں، سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھاری الفاظ استعمال کرنے سے ہماری فصاحت اور بلاغت کے لوگوں پر ایک رعب پیدا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل کام ایک مومن کا اور دائی کا اصل کام کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے بات سامنے والے کے ذہن میں اتار دے کہ وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس کا رویہ تبدیل ہو، کہ عمل میں تبدیلی آئے، قرآن اور حدیث اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہی تھا۔ آپ کا طریقہ اگر دیکھا جائے تو آپ سننے والے کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر بات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی وہی چیز اپنانی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ امی کا لفظ اسی لیے، جیسے ہم نے کہا نا کہ والدہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ کے رسول نے بھی کسی کے آگے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں، جو انداز ہے آپ کا، تو اگر دنیا کا بڑے سے بڑا عالم، کوئی فقیہ، کوئی علامہ بھی ہو، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا عشر عشیر بھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ کا جو لقب ہے امی، دراصل یہ آپ کے لیے ایک افتخار ہے، ایک فخر کی بات ہے۔ اور آپ کے امی ہونے میں جو حکمت تھی، قرآن نے مختلف جگہ پر اس کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ کسی استاد سے پڑھتے اور 40 سال کے ہونے کے بعد آپ یہ کہتے لوگوں سے کہ مجھے نبوت ملی ہے اور میرے پاس فرشتہ آتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کہتے کہ اچھا، 40 سال تک یہ جو کتابیں پڑھتا رہا، یہ 40 سال تک یہ جن لوگوں سے تعلیم حاصل کرتا رہا، اسی کو بنا بنا کر اس نے لکھ کر پیش کر دیا۔ تو یہی تو قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ امی تھے۔ 40 سال تک پورے مکہ کے لوگ آپ کو دیکھتے رہے، آپ نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر اتنا بہترین کلام آپ نے کیسے پیش کر دیا؟ تو اچانک تو ایسے نہیں ہو سکتا یہ کہ کوئی اچانک عالم بن جائے۔ تو یہ دراصل سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اسی لیے آج ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کئی عرصے سے، کہ کچھ مسلمان لوگ بھی، اور یہ غیر مسلموں کا پروپیگنڈا ہے، دراصل وہ اللہ کے رسول کو امی ثابت کرنا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ امی نہیں تھے، بلکہ آپ چپکے پڑھا کرتے تھے۔ تو جب اگر ایسی بات ہم بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے، تو لوگ تو آسانی سے، آرام سے پھر یہ اعتراض جڑ دیں گے کہ ٹھیک ہے، قرآن آپ ہی نے لکھا تھا، نعوذ باللہ، جبکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے رسول امی تھے، یہ آپ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اس میں کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو پھر تورات اور انجیل میں وہ اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی یہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے۔ امام بغوی نے کعب احبار سے روایت کیا ہے کہ انہی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اس کا حوالہ بھی وہ دیتے ہیں جس میں یہ بات لکھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور منتخب بندے ہیں، ولادت ان کی مکہ میں ہوگی، ہجرت طیبہ میں ہوگی، ملک آپ کا شام ہوگا، حمادین آپ کی امت ہوگی، یعنی اللہ کی حمد بیان کرنے والے، ہر بلندی پر چڑھتے وقت تکبیر کہیں گے۔ اتنا کھلم کھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئیں تورات اور انجیل میں، لیکن وہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ کتنا بھی آپ ان سے کہتے کہتے کہ سب مسلمانوں نے تبدیلی کر دی ہماری کتابوں میں، یعنی ہر الزام مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی مسلمانوں نے تبدیلی کر دی اور یہ صفات لکھ دی ہیں، ہماری کتاب میں ایسی کوئی بات لکھی بھی نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو تمام صفات، تمام کوالٹیز موجود تھیں، یہ امی کا لفظ اس میں بھی آیا ہے، تورات اور انجیل میں بھی، لیکن وہ نہیں مانتے ہیں۔ انہوں نے مکہ کو بکہ کے نام سے بدل دیا اور فلسطین میں ایک وادی اس نام سے بنا دی تاکہ اس بات کو ڈینائی کر سکیں، جھوٹ قرار دیں کہ مکہ نام کا کوئی شہر تھا اس زمانے میں یا وہاں کوئی رسول آئے گا۔ یعنی اس قدر ان لوگوں نے کہنا چاہیے کہ پروپیگنڈا کیا یا جھوٹ گھڑا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ رسول وہ رسول نہیں ہے جس کی ہماری کتابوں میں نشاندہی کی گئی ہے۔ بہرحال تو وہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف و ینہاہم عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے آپ کو پورے قرآن میں ہر جگہ ملے گا۔ کیوں یہ بات کہی گئی ہے؟ ہمیشہ نیک لوگوں کی صفت کیا بتائی گئی ہے، اور یہ تورات اور انجیل میں بھی یہ صفت بتائی گئی تھی کہ معروف کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے۔ اس کے بغیر آپ دیکھیں تبلیغ ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اگر آپ کے معروف کا حکم نہ دیں اور برائیوں سے نہ روکیں تو معاشرے کا پھر کیا حال ہوگا؟ یہ کام تو ہمیشہ جو بھی امت رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو حامل الکتاب ہوتے ہیں ان کے لیے لازمی، یہ کام ان کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو پیچھے جو ہم نے پڑھا کہ کون لوگ کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق کون ہوں گے، پیچھے سے ہم پڑھتے آئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا، اللہ سے ڈرنے والے، زکات دینے والے اور ایمان لانے والے، اور پھر جو رسول کی اس نبی امی کی پیروی کرنے والے ہوں گے، اور وہ کیا کام کریں گے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا کام کریں گے۔ وہ یحل لہم الطیبات، اور وہ رسول کیا کرتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ وہ یحرم علیہم الخبائث، اور جو ناپاک چیزیں ہیں ان کو وہ ان کے لیے ممنوع قرار دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر جان بوجھ کر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت ہم دیکھتے ہیں، یا ان کے خود کی نافرمانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے شریعت ان کے اوپر تنگ کر دی تھی۔ تو یہ جو رسول آئے ہیں، نبی امی جو آئے ہیں، ان سے یہ بوجھ اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ احکامات جو یہود کی اصل شریعت میں تو موجود نہیں تھے، لیکن ان کی مسلسل سرکشی اور مسلسل بغاوت کی وجہ سے بعد میں شامل ہو گئے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر کپڑا، اگر کوئی کپڑے کو اس وقت کوئی گندگی لگ جاتی، پیشاب کے چھینٹے لگ جاتے، کوئی نجاست لگ جاتی، یا حیض کا کوئی دھبا لگ جاتا، تو اس صورت میں ان کو وہ کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، اسے وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے مال غنیمت ان کے لیے حلال نہ تھا، ایک آگ آتی، وہ آگ اس مال غنیمت کو کھا لیتی۔ ہفتے کا پورا دن جو تھا سبت کا دن، تو جس نے اگر جو کوئی اگر قانون توڑتا تو پھر اس کو وہ واجب القتل قرار دیا گیا تھا کہ جو بھی ہفتے کا قانون توڑے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے خون بہا نہیں تھا وہاں پر، یعنی ان کی شریعت میں دیت یا خون بہا نہیں تھا، بس جس نے قتل کیا ہے، چاہے وہ قتل عمد ہو یا قتل خطا ہو، کوئی اگر کسی کو غلطی سے بھی قتل کر دیتا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا، یعنی قصاص کا حکم تھا۔ تو یہ جو اتنی مشکل یا اتنے سخت جو احکامات تھے، ان کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رسول بھیجے کہ یہودی بھی اگر مان لیتے، اہل کتاب بھی اللہ کے رسول کو مان لیتے، تو ان پر سے سختیاں ختم ہو جاتی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں کیا ہے کہ اگر کوئی کپڑے کو کوئی نجاست لگ جائے تو آپ اس کو دھو لیں، وہ پاک ہو جائے گا۔ پھر کچھ ایسی بندشیں بھی تھیں ان کے یہاں پر جو ان کے علماء نے زبردستی کی، یعنی کیا کہنا چاہیے، جس کو ان کی علمی موشگافیاں تھیں، قانونی موشگافیاں تھیں، ان کے جو روحانی پیشوا تھے، انہوں نے اپنے خود ساختہ جو تقوی کے اور اللہ سے ڈرنے کے جو اصول بنائے تھے جس میں مبالغہ آرائی کی تھی ان لوگوں نے، یا ان کے جاہل عوام کے جو توہمات تھے، خود ساختہ توہم پرستیاں، ان ساری چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر لاد لیا تھا، اس کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا تھا، تو ان ساری جکڑ بندیوں کو، ان سارے بوجھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتارنے آئے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کام کر لیا تھا جو ان کی توہم پرستیاں تھیں کہ جب عورت حائضہ ہو جاتی تو اس کے ہاتھ کا پکا ہوا نہ کھانا کھاتے نہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، بلکہ اسے اپنے گھر میں رہنے بھی نہیں دیتے تھے اور ایسی عورتوں کا الگ جگہ بندوبست کرتے تھے رہنے کے لیے۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شریعت میں کیا ہے، صرف میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کرنا ہے، باقی سب کام ان سے لیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کے ہاں کے جو زاہد لوگ تھے، ان لوگوں نے زبردستی کی پرہیزگاری میں غلو کر کے جاہل عوام کو گمراہ کر رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان تمام چیزوں سے نجات دلانے کے لیے آئے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور ہٹاتا ہے ان سے اسرہم بوجھ، والاغلال اور جکڑ بندیاں۔ اسرا کا جو لفظ ہے، الف سواد را سے ہے، وہ بوجھ جس کو اٹھانا انتہائی دشوار ہو، وہ بوجھ جس کو اٹھانا انتہائی دشوار ہو۔ اور مفردات القرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الاسر یعنی الف سواد را، کیونکہ اسرہم آیا ہے نا یہاں پر، تو الف سواد را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کسی چیز میں گرہ لگانے کو کہتے ہیں، یا کسی چیز کو زبردستی روک لینے کے ہیں، کسی چیز میں گرہ لگانے اور اس کو زبردستی روک لینے کے ہیں۔ اسر یاسر اسرن، ماسرن کہا جاتا ہے بندرگاہ پر جہاز کھڑا کرنے کی جگہ، ماسرن بندرگاہ پر جہاز کھڑا کرنے کی جگہ اس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں اسرن سے وہ دشواریاں مراد ہیں جو خیرات اور ثواب تک پہنچنے سے ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھیں، اسرن سے وہ دشواریاں مراد ہیں جو خیرات اور ثواب تک پہنچنے سے ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھیں۔ تو یہاں پر اسری دراصل وہ بوجھ جو انہوں نے خود اپنے اوپر لاد لیے تھے، اور وہ ایسے بوجھ تھے، نیکی کے ایسے خود ساختہ طریقے تھے کہ جو ان کو اصل نیکیوں تک پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اسری کا لفظ جو ہے، یا اسر سے ملتا جلتا لفظ عربی زبان میں، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جن ستونوں پر ٹینٹ لگایا جاتا ہے، خیمہ باندھا جاتا ہے، تو خیمہ باندھنے کے لیے جو ستون لگائے جاتے ہیں اور اس پر خیمے کا بوجھ ہوتا ہے جو چھت ڈالتے ہیں، اس کو بھی اسر کہتے ہیں۔ انتہائی دشوار بوجھ جس کو اٹھانا مشکل ہو۔ اور اغلال غلن کی جمع ہے ہتھکڑیاں۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ دونوں ہاتھوں کو ہتھکڑی باندھی جاتی ہے، تو یہ تو ایک طرح سے آسان چیز ہے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کر گردن کے پیچھے اس کی طرف سے باندھ دینا ہاتھ کو، یعنی گردن کے پیچھے ہاتھ کر کے وہاں باندھ دینا ہاتھ، تو یہ کیا ہے، اور مشکل کام ہے، تو اس کو اغلال کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے خود ساختہ پابندیاں ایک تو، اور سوالات کر کر کے، شرائط پیش کر کر کے، ان لوگوں نے اس طرح سے اس میں شدت پسندی اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے دین کو ایک بوجھ بنا لیا تھا۔ کچھ لوگ اس طرح سے شدت پسند ہوتے ہیں، ان نیچرل قسم کے متقی بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ زینت کا لفظ تو دین داری کے لیے آنا ہی بری بات ہے، اور کہتے ہیں کہ زینت کا لفظ آیا ہی کیوں، زینت کا لفظ ان کو برا لگنے لگتا ہے۔ دینداری اور زینت یہ تو دو اپوزٹ چیزیں ہیں، چاہتے ہیں زبردستی کی سادگی ہو، زبردستی کی غربت ہو۔ یہ انداز جب انسان اپنا لیتا ہے تو پھر دین کے اندر سختی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسان دین لے کر آئے تھے، آپ نے فرمایا الدین یسر، کہ اسلام آسان دین ہے، مجھے آسانی کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور واقعی میں اسلام بڑا آسان دین ہے۔ آپ نے آ کر وہ سب پابندیاں، وہ زبردستی کی جو جکڑ بندیاں تھیں، اللہ کے رسول نے وہ سب ختم کی۔ جیسے کہ اونٹ کا گوشت ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، خرگوش وہ نہیں کھاتے تھے، تو ایکسٹرا کی جو جبری پابندیاں تھیں اس سے ان کو نجات دلائی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسولوں کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرہ زبردستی کے رسم و رواج کا پابند ہو جاتا ہے، زبردستی کی پابندیاں اپنے اوپر لاد لیتا ہے، نقلی طور پر متقی بننا چاہتا ہے، اور جو صحیح دین کے بتائے ہوئے طریقے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ اور آگے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے، تو رسول وہ سب ہٹانے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کا کام کیا ہے کہ جب رسول آتے ہیں تو معروف کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور یہی کام وہ اپنے ماننے والوں کو بھی کرنے کا کہتے ہیں۔ تو یہ بوجھ اور توق وہ ہیں جو پچھلی شریعت میں تھے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کروایا۔ لیکن افسوس، اس امت نے اپنے طور پر رسم و رواج کے بہت سارے بوجھ آج اپنے اوپر لاد دیے ہیں، جاہلیت کے توق آج ہم نے پہن لیے ہیں، جس کی وجہ سے خوشی کی تقریب منانا بھی مشکل اور مرنے کی تقریب منانا بھی مشکل، دونوں ہمارے لیے عذاب بن گئے ہیں۔ کیسے ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں کہ یہ جو اغلال آتا ہے، اغلال کا جو لفظ ہے دراصل یہ رسم و رواج کے لیے آتا ہے کہ معاشرے میں جو رسم و رواج کی زیادتی ہو جاتی ہے، جب معاشرے میں لوگ اپنے اوپر زبردستی ایسی چیزیں پابند اپنے لیے کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے، تو اسی کو اغلال کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ آج معاشرے سے ہم کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اب دیکھیں اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ جیسے ان کے علماء نے ان کی شریعت کو مشکل بنا دیا تھا، اور شریعت سخت کب ہو جاتی ہے؟ جب لوگ اپنی طرف سے نقلی طور پر متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات آپ خاص طور سے یاد رکھیں کہ شریعت کب مشکل ہو جاتی ہے، یہ سخت کب ہو جاتی ہے شریعت، جب لوگ اپنی طرف سے خود ساختہ طریقوں سے نقلی طور پر متقی بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت شریعت جو ہے مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے علاقے میں تو اتنی نہیں پائی جاتی، لیکن بر صغیر ہند و پاک میں یہ رسم بہت منائی جاتی ہے، مایوں کی رسم۔ تو یہ مایوں کی رسم ہے، اب کچھ دیندار طبقہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ مایوں کی رسم ہم کو ختم کرنا ہے، کیسے ختم کریں؟ اب لوگ تو مان نہیں رہے ہیں بات، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ مایوں کی رسم نہ کرو، یہ تو صحیح دینی طریقہ نہیں ہے، تو اس سے لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، نہیں مان رہے ہیں۔ پھر آپس میں سب بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم یلو رنگ حرام کر دیتے ہیں، کیونکہ مایوں میں یلو کپڑے پہنے جاتے ہیں، یلو پیلا رنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لوگ آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایسا کر دیتے ہیں کہ پیلا رنگ حرام قرار دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے چلو پیلا رنگ حرام ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ واہ کتنا اچھا ہم نے کام کیا کہ اس کی وجہ سے اب کیا ہوگا کہ مایوں کی رسم ختم ہو جائے گی، اب کوئی پیلا کپڑا نہیں پہنے گا تو مایوں کی رسم کیسے ہوں گی؟ اب پیلا کپڑا، پھر اب لوگ ڈسکس کرتے کہ اچھا جب پیلا کپڑا پہننا حرام ہے تو پھر پیلا رنگ استعمال کرنا حرام ہے نہیں ہے، چلو پھر ہلدی پی لی ہے اب اس کو بھی حرام سمجھو، اچھا پھر تو پھل وہ بھی کلر فل ہوتے ہیں اس میں بھی یلو کلر آتا ہے، چلو آم بھی حرام ہے پھر اب کیونکہ وہ یلو کلر کا ہے۔ تو یہ صرف مثال سے آپ کو، کیونکہ اس سے بہتر کلر اور کوئی نہیں مل سکتا تھا تینوں چیزوں میں، ہلدی اور کپڑوں کا اور آم کا۔ تو بہرحال ان تینوں چیزوں کو پھر حرام کر لیا اور آپس میں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو مایوں کی رسم ختم کرا دی، لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دوسرے قسم کی سختی کر کے آپ نے بوجھ ڈال دیا لوگوں پر، جس کی وجہ سے ان کو اب دوسری چیزوں میں تنگی ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی۔ تو یہ دراصل زبردستی کے جو بوجھ ہے وہ ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنا جو رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ وہ معروف کا حکم دے، برائیوں سے روکے، طیبات کو حلال کرے جو انہوں نے خود ساختہ طور پر حرام کر لیے تھے، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو منع کرے، اور خبائث سے ان کو پاک رکھے۔ اسی لیے جو سڑی گلی اشیاء ہے، باسی، وہ بھی کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور جو حرام ہے وہ تو حرام ہی ہے۔ اغلال کہا جاتا ہے کہ بے وجہ کی رسومات، کچھ سوشل ایٹیکیٹس کے طور پر جن چیزوں کا زندگیوں میں اضافہ کیا جائے، رسمیں بنا لی جائیں، اور رسموں سے زندگیاں بڑی ہی بھاری اور بوجھل ہو جاتی ہیں۔ ہم سے بڑھ کر کون جانے گا، ہم سب خواتین ہیں، آپ خود اس بات کو جانتے ہوں گے، یہ رسمیں ہمیں کتنا پریشان کرتی ہیں، دل خراب ہوتے ہیں ان رسموں کی وجہ سے، ہر خوشی کا موقع ایک ٹینشن بن کر آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ شادی بیاہ کا جب بھی موقع آتا ہے ہر کوئی سر پر ہاتھ رکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ ہائے کیسا کریں گے، انتظامات کیسے ہوں گے، کوئی ناراض نہ ہو جائے رشتہ دار۔ اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا کہ آپ کے گھر شادی بیاہ ہوئی ہو اور ناراض ہو کر رشتہ دار نہ گئے ہوں، اور یہ جملہ تو ضرور ہی کہے ہوں گے رشتہ داروں نے کہ اب تو ہم کبھی ان کے یہاں کی شادی میں نہیں آئیں گے، ہے نا؟ یا پھر آپ نے یہ جملہ کہا کہ اب تو ہم کبھی ان کو نہیں بلائیں گے۔ پھر اللہ کا شکر احسان ہے، بہت حد تک پھر بھی ہندوستان میں یہ چیزیں کم ہیں، لیکن پاکستان میں تو بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ پہناونیاں ہوتی ہیں، یہ مائیوں کی، یہ ہلدی کی رسمیں ہوتی ہیں، اس پر کھانا ہوتا ہے، اور پہناونیوں کا مطلب ہے کہ تمام رشتہ داروں کو، نندوں کو، نندوئیوں کو، نندوں کی ساس کو، اور جتنے خاندان میں ماموں ممانی لڑکے کے، تو لڑکی والوں کو ان سب کے لیے تحفے دینا ہوتے ہیں، اور آج کل تو تحفے یہ چل رہے ہیں کہ گولڈ کا کچھ دیا جائے، گولڈ کے ایئر رنگس، گولڈ کی انگوٹھیاں، اس طرح سے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ گولڈ تو اتنا مہنگا ہے کیسے ہو سکے گا اتنا سب کو دینا؟ تو زندگی قرضوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہے، اتنا قرضوں کا انبار ہم لگا لیتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ دراصل قرضوں کا انبار جذباتی بحران لے کر آتا ہے، اور ہر خوشی کا موقع ایک ٹینشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، خوشی کا موقع پریشانی لے کر آتا ہے۔ ایک کام کرنے والی تھیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بچیوں کو بہت دور دراز کے علاقوں میں بیاہا ہے، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی دور کیوں دے دیا بچیوں کو جبکہ کوئی ان کی خیر خبر نہیں، ان کے گھر فون نہیں، سالہ سال آپ کی ان سے بات نہیں ہو پاتی، کہتے ہیں کہ باجی وہ بغیر جہیز کی شادی کر کے لے جاتے ہیں نا، اس لیے ہم نے اتنی دور دے دیا بیٹی کو، چاہے بیٹی پر کتنا بھی ظلم ہو رہا ہو، اس شوہر اس کا کتنا بھی شرابی ہو، صرف اس بنا پر کہ ان لوگوں نے بغیر جہیز کے لے کر جانا تھا، اس وجہ سے ہم نے اتنی دور دے دیا بیٹیوں کو، ان کی کوئی خیر خبر نہیں اور وہ ظلم کی چکی میں وہاں پس رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بڑی بیٹی کی شادی کر کے اس کا قرض کا بوجھ ہم ابھی تک 10 سال تک نہیں اتار سکے، یہاں جب ہم نے شادی کی تو اس کو ہم کو جہیز دینا پڑا، تو 10 سال سے اسی کا قرض ہم نہیں اتار سکے اس کے جہیز کا، تو باقی کی اور بیٹیوں کے لیے کہاں سے جہیز لاتے، لہٰذا اس لیے ہم نے ان کو دور دراز کے علاقوں میں دے دیا جہاں کی کوئی خیر خبر نہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنا مشکل بنا لینا شادی کو۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے میں پڑھ رہی تھی، آپ سب نے بھی پڑھا ہی ہوگا، وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل کود رہی تھی، تو مدینے کی کچھ عورتیں آئیں، انصار کی عورتیں، اور کہا کہ چلو جلدی سے تمہیں تیار کرنا ہے، وہ مجھے لے کر گئیں، میرا منہ ہاتھ دھلایا، مجھے اچھا لباس پہنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی کر دی گئی۔ 9 سال کا ذکر ہم کو ملتا ہے نا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کھیل کود کیا کرتی تھی، مطلب گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں، اس طرح کے کھیل کرتی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ گھوڑا بھی انہوں نے بنایا تھا جس کے پر تھے، جس پر اللہ کے رسول نے پوچھا تھا کہ اے عائشہ یہ گھوڑے کے پر کیسے، انہیں گھوڑے کو تو پر نہیں ہوتے، تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا آپ نہیں جانتے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے۔ بہت ذہین بھی تھی ماشاء اللہ۔ اتنی سادگی سے نکاح ہوا کہ کوئی دعوت تقریب کا اہتمام نہ ہوا، کچھ بھی نہیں، اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے آئے تو اس وقت گھر میں دودھ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، تو آپ کو صرف دودھ پیش کیا گیا، کھانا بھی نہیں کھلایا گیا، وہ دودھ آپ نے تھوڑا سا پیا، تھوڑا سا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے کے لیے دیا، تو آپ شرمانے لگی، نہیں پی رہی تھی، تب اللہ کے رسول نے کہا کہ پی لو، سہیلیوں نے بستار کیا تو پھر آپ نے تھوڑا سا دودھ پی لیا، تھوڑا سا سہیلیوں کی طرف بڑھا دیا، تو سہیلیوں نے کہا کہ نہیں ہمیں حاجت نہیں ہے۔ اتنی سادگی سے نکاح ہوا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو کے آ گئی اپنے گھر پر، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا جو پرانا جوڑا تھا، لیکن وہ بہت قیمتی تھا، اس زمانے میں اس کی شاید 5 درہم اس کی قیمت تھی، تو وہ پرانا لباس پہنا تھا رخصتی کے دن، پھر کہتی ہیں کہ وہ لباس اتنا اچھا تھا کہ بہت سارے لوگ مدینے کی عورتیں آتی تھیں اپنے نکاح کے دن وہ لباس کو پہننے کے لیے، مانگتی تھیں وہ لباس۔ اب اس سے آپ تصور کر رہے کتنی آسانی سے شادی ہو گئی نا، کوئی نہ ناراضگی، نہ کوئی کسی کا ڈر کہ اچھا وہ فلاں کیا کہے گا، کھانے میں کچھ کمی ہو گئی تھی کیا، ان کو ناشتہ نہیں ملا، فلاں کو ان کے پسند کی چیز نہیں ملی، ان کو وقت پر چائے نہیں ملی، پورا گھر پریشان ہوتا ہے۔ شادی کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا، یقین جانیے کہ 1 مہینہ پہلے سے پورا خاندان اس میں لگا ہوا ہے، شاپنگ شاپنگ شاپنگ، پھر سب مہمانوں کا خیال، پھر شادی کے بعد کی دعوتیں، شادی کے بعد کے رسم و رواج، تو یہ تو شادی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ جو عسر اور اغلال ہم نے ڈال رکھے ہیں، تو یہ عسر اور اغلال کی وجہ سے وہ کام کیسے ہو سکتا ہے، آپ مجھے بتائیے، جو دین کا کام ہے، کیونکہ یہاں تو بتایا گیا ہے کہ کامیابی کی جو شرط بتائی گئی کہ فلذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، نصرت کی، اور پیروی کی اس نور کی جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ تو بہی میں ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو اللہ کے رسول کی مدد ہم کیسے کریں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے دنیا میں اب۔ تو ہم نے غم کی تقریب کو بھی مشکل بنا لیا ہے کہ لوگوں کو غم کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا، بیچاروں کو جن کے گھر موت ہوتی ہے وہ غم بھی نہیں منا سکتے، کیونکہ ہم جو 30واں اور 40واں اور 30واں جو ہم کر دیتے ہیں۔ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کے جو کہتی ہیں کہ میرے شادی کے جو زیورات تھے، تو 40واں کرنے کے لیے میرے سسرال والوں نے مجھے اتنا فورس کیا کہ کیسی بیوی ہے، شوہر سے محبت بھی نہیں ہے، 40واں نہیں کر رہی ہے، تو کوئی پیسے نہیں تھے کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو، میں نے اپنا وہ سب زیور بیچ کر 40واں کیا تاکہ لوگ پھر مجھے یہ نہ کہیں کہ مجھے محبت نہیں ہے شوہر سے۔ غم کے موقع پر بھی ہم نے یہی حال کر لیا کہ غم بنانے کا موقع بھی نہیں ملتا، تو ہماری شادی اور مرگ دونوں بھی پریشانی میں گزرتے ہیں۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع چھوڑ دیا تو بہت سارے بوجھ ہماری زندگی میں شامل ہو گئے، تو تو پھر اس لیے کیا کہا گیا کہ فلذین آمنوا بہ و عزروہ و نصروہ و اتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ اگر اب ہم چاہتے ہیں کامیابی اور ان بوجھوں کو اتارنا چاہتے ہیں تو یہ جو آیت نمبر 157 میں جو ہمیں دیے گئے ہیں احکام، فلذین آمنوا جو ایمان لائے، تو ہماری زندگی اگر اس اور اغلال کے بغیر ہوں تو ہمیں پھر یہ کام کرنا ہوگا۔ کون کون سے کام؟ کہ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی امی پر ایمان لانا ہے، الزروح ان کی حمایت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، عین زائی را اس کا مادہ ہے، مطلب ہے تعظیم کی وجہ سے اور محبت کے ساتھ مدد کرنا، اور نصرو غلبے کے لیے مدد کرنا، ایسی مدد کرنا جو کہ غلبے تک پہنچا دے، یہ کامیابی تک پہنچا دے، مشن کی تکمیل کے لیے مدد کرنا۔ تو پہلا ایمان لانا، دوسرا ان کی مدد کرنا، تیسرا اس میں ان کا ساتھ دینا، نصرو اس مشن میں ساتھ دینا، اور چوتھا وتبعو اس روشنی کی پیروی کرنا ہے جو آپ کے اوپر اتاری گئی تھی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ اب یہ جو نور کا لفظ ہے یہاں پر دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں بتائی گئی، بلکہ یہاں پر اللہ کے رسول پر جو نازل کیا گیا ہے، اور کیا نازل ہوا تھا اللہ کے رسول پر؟ قرآن۔ تو آپ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود دیے گئے احکامات ہیں ان کی پیروی ہمیں کرنی ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ اس کا غلط معنی بھی لیتے ہیں کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو نور آپ کے ساتھ اتارا گیا، یا آپ کو نور من نور کہہ دیتے ہیں، تو یہ معنی کرنا درست نہیں ہے، یہ غلط معنی ہوں گے اس کے، بلکہ آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا ہے اور وہ جو روشنی ہے، دراصل اللہ کے رسول پر قرآن نازل کیا گیا، قرآن روشنی ہے، نور ہے، کیونکہ اسی نور کی وجہ سے سارے ظلمت کے اندھیرے دور ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی بتائی جاتی ہے، سراج منیر آپ کو کہا گیا کہ آپ سراج منیر تھے، تو ٹھیک ہے، آپ کے لانے کی وجہ سے یہ روشنی دنیا میں آئی اور آپ ہی نے ان احکامات کو، ان آیات کو لوگوں کو بتایا، جس کی وجہ سے اندھیرے دور ہوئے اور لوگ روشنی میں آئے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی مدد کرو، الزروح کسی چیز میں اللہ کے رسول کا ساتھ دینا، تو کس چیز میں؟ اب آج تو اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، تو جو پیغام، جو مشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسالت ختم ہو گئی لیکن رسالت کا کام ختم نہیں ہوا، تو اس رسالت کے کام میں اللہ کے رسول کی مدد کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا تھا اپنے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں کہ رسول رسول اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جب آپ یہ لوگوں کو کام کرنے کے لیے بھیج رہے تھے، اپنے گورنرز کو آپ بھیجتے تو ان کو تعلیم یہی دیتے تھے کہ وہاں پر نیکیوں کو قائم کرنا، برائیوں کو ختم کرنا۔ تو انہوں نے کہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس پیغام کو آگے پہنچانے میں رسول کے مددگار ہیں۔ تو یہ کام تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے، وتبعوا اس روشنی کی پیروی، یعنی قرآن کی، یہ کام کریں گے تو وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، تو اسرار اور اغلال سے نجات ملیں گی تو یہ کام ہوں گے۔ اگر ہم دن رات رسم و رواج میں مبتلا رہیں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کام کرنے کے لیے ہم کو موقع کب ملے گا؟ تو سنت کو زندہ کریں گے تو یقیناً ایک بدعت ختم ہوگی، اور اسرار اور اغلال کو چھوڑیں گے تو بہت ٹائم ملے گا، اور اس ٹائم میں پھر ہم یہ کارآمد کام کر سکتے ہیں، بہترین کام کر سکتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے، قرآن کا جو کام ہے یہ معمولی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اتاری ہے یہ دراصل بہت اہم کام ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اس کے بوجھ سے دبا جا رہا ہے اور خشیت سے پھٹا پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن کی ذمہ داری جب ہم نے اٹھائی ہے یا ہمیں دی گئی ہے، تو اس کو اٹھانے کے لیے پھر ہمیں وقت چاہیے، ویسی قابلیت چاہیے، جب تک سیکھیں گے نہیں تو آگے سکھائیں گے کیسا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جن لوگوں نے پیروی کی اس نور کی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے انسانو، میں تم سب کی طرف اس رب کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے۔ قل یا ایہ الناس کا خطاب آیا ہے، اور اسی سے پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یونیورسل میسج لے کر آئے تھے، اور تا قیامت تک کے لیے آپ رسول ہیں، آپ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو دراصل وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے دی گئی، شریعت کی تکمیل کر دی گئی، اور یہاں پر تمام انسانوں سے خطاب ہے۔ یا ایہ الناس، کہہ دیجئے تمام انسانوں سے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ بے شک میں رسول ہوں تم سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب کا پیغمبر ہوں جس نے زمین اور آسمان، اس کو پیدا کیا یا اس کا مالک ہے، جو مالک ہے زمین اور آسمان کا، اور اس کے علاوہ کوئی رب نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی پر، اور نبی بھی کون سا، رسولہ نبی الامی الذی، جو امی ہے، یومن باللہ وکلماتہ، جو اللہ کے ارشادات کو مانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا جو ماننے والا ہوتا ہے وہ خود نبی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو مانتے تھے کہ وہ خود اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اس پر ایمان سب سے پہلے آپ لائے، اور پھر آپ نے یہ پیغام سب کو دیا۔ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، بس پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ یا راہ راست پالو۔ کتنا واضح انداز ہے نا، آپ خود دیکھ لیں کہ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، بس پیروی کرو کس کی، ہو اس کی، یعنی رسول کی۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات محفوظ کیے جاتے اور کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے خود وہ انتظام کیا، ایک دور میں ایسی محبت سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جاگزی کر دی، اور آج بھی موجود ہے الحمدللہ، ختم نہیں ہوئی ہے اللہ کے رسول سے محبت۔ جو تابعین تھے، تبع تابعین تھے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا تھا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد آنے والوں کا، اور پھر اس کے بعد آنے والوں کا، یعنی تبع تابعین تک آپ نے خوشخبری دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈال دی تھی تابعین اور تبع تابعین کے دل میں کہ دور دراز سے لوگ سفر کر کے آتے اللہ کے رسول کے حالات جاننے کے لیے، کہ اچھا ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول کو، آپ نے تو دیکھا ہوگا، یعنی صحابہ کرام نے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا تو تبع تابعین آتے، کہ آپ نے کم از کم جو رسول کی پیروی کرنے والے لوگ تھے، جنہوں نے رسول کو براہ راست دیکھا تھا، آپ نے ان کے صحابہ کو تو دیکھا، یہ محبت ڈال دی تھی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ وَاتَّبِعُوهُ، پیروی کرو اس کی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یعنی ہدایت پانا ہے، رہنمائی حاصل کرنا ہے، صحیح راستہ پانا ہے، تو رسول کی پیروی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر کافت الناس کی بات کی گئی ہے کہ سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف عرب لوگوں کے لیے نہیں، صرف ایشیا کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نبی ہیں۔ جیسے پہلے کے انبیاء تھے، وہ صرف اپنی نسل کی طرف، اپنی قوم کی طرف، یا اپنے علاقے کی طرف پیغمبر ہوا کرتے تھے، اور وہ صرف اپنے علاقے میں تبلیغ کا کام کرتے تھے، یا مخصوص زمانے کے لیے پیغمبر ہوتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغمبری ہے، جو رسالت ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ تو اس دنیا سے جا چکے، لیکن آپ کی رسالت کا کام تا قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تبلیغ رسالت کا حق ادا کر دیا، یہ فریضہ انجام دے دیا آپ نے، اور اسی بنا پر حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، میں نے اس حق کو پہنچا دیا، اس پیغام کو پہنچا دیا، تو گواہ رہنا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر یہ بات فرمائی تھی۔ اس ذمہ داری کو، یعنی اللہ کے رسول جو مشن دے کر بھیجے گئے تھے، اب یہ اس امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام کو پوری طرح سے ادا کرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ ڈال کر گئے ہیں۔ اور نبی خود سب سے پہلے اپنی نبوت پر ایمان لاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی پر یہ فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ خود اپنی نبوت اور رسالت پر ایمان لائے، پھر دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے کلمات پر، اس کی ہدایت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے نبی ہیں، اور کس رب پر ایمان لائیں جو آسمان اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو اس رب کی تمام باتوں پر اللہ کے رسول خود پہلے ایمان لانے والے ہیں، لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس رسول کی پیروی کریں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ تو یہ رسالت محمدیہ کی دراصل یہاں پر تصدیق ہو گئی کہ آپ کی رسالت پوری عالم کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اسی لیے پھر آپ کو تمام بنی نوع انسانی کا نجات دہندہ کہا جاتا ہے، یعنی سب کو آپ نجات دلانے والے ہیں جہنم سے۔ اور یہ چیز نہ عیسائیت میں آپ کو ملے گی، نہ یہودیت میں، نہ کسی اور مذہب میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ اور اس بات کو دیکھیں، علماء یہود جو تھے اس میں بھی الگ الگ لوگ تھے، جس میں عبداللہ بن سلام جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، وہ آپ کو دیکھتے ہی سے پہچان گئے تھے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ وہ تورات میں آپ کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ تو جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں، اور جو نہیں ماننا چاہتے انہیں آپ کتنا بھی کچھ کر لیں وہ نہیں مانتے۔ وَمِن قَوْمِهِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى، ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوا اتارا۔ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو احسانات تھے اس کا ذکر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتے اور اسی کے مطابق انصاف کرتے تھے۔ ہم نے ان کو 12 قبیلوں میں جمع کر دیا تھا، 12 قبیلے بنا دیے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اسے وحی کی کہ اس چٹان پر اپنا عصا مارو، تو اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ فم بجست، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پانی کا پھوٹ پڑنا، چاہے وہ پتھر سے ہو چاہے وہ زمین سے ہو، چشمہ نکل پڑنا، چشمہ ابلنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں اچھے اور برے دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بھی ایک گروہ ایسا تھا جو حق پر تھا اور حق ہی کے مطابق فیصلہ کرتا تھا، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی قوم کے لوگ ہر دور میں پورے کے پورے لوگ ہی خراب ہو گئے ہوں، سب کے سبھی نافرمان ہو گئے ہوں، نہیں ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک گروہ تھا جو حق پر قائم تھا۔ اور ابھی جیسے عبداللہ بن سلام کی آپ کو مثال دی گئی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی یہودیوں کے علماء میں سے تھے، لیکن فوراً ایمان لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ فرقہ تھا جو حق پر تھا، باقی بہک گئے تھے یا کچھ نہ کچھ غلطی کر بیٹھتے تھے۔ پھر یہ جو بنی اسرائیل کے 12 نقیب کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھر 12 قبیلوں میں تقسیم کیا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے قرار دیے جاتے ہیں کہ ان کے 12 بیٹے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک سردار آپ نے مقرر کیا تاکہ وہ سردار یعنی نگران ہو اپنے اپنے قبیلے کا، اور اس طرح سے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اگر بہت سارے لوگوں کا ایک ہی ذمہ دار ہو تو سب پر نگرانی کرنا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ یہی وہ انتظام ہے جیسے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الگ الگ مدینہ کے محلوں میں قاضی مقرر کیے تھے، پھر آپ نے ہر محلوں میں ایک طرح سے اس طرح سے بھی قائم کیا تھا منظم کرنے کے لیے اس کو، کہ اگر کوئی محلے میں کسی کے ہاتھ سے غلطی سے کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، اس کی اگر دیت دینی ہے یا اگر اس کا تاوان ادا کرنا ہے تو ایک ساتھ مسلمان حکومت پر بہت بڑی ذمہ داری نہ آ جائے، کیونکہ اس وقت مدینہ کی معاشی حالت بالکل اتنی اچھی نہیں تھی۔ تو محلے کے جو الگ الگ سردار تھے جن کو آپ نے ڈیوائڈ کیا تھا تاکہ وہ لوگ اپنے آپس میں پیسے پہلے جمع کریں، اور وہ پیسہ جمع ہو تو پھر وہ کام میں لایا جا سکے ایمرجنسی کے سچویشن میں۔ تو اسی طرح سے یہ جو انتظام ہے کہ ہر قبیلے کا الگ الگ سردار اور پھر وہ قبیلے کا سردار اس قبیلے کی نگرانی کرے گا، یہ انتظام سب سے بہترین ہے اور اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ کوئی ایک پرسن بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، تو ایک مین پرسن ہو، پھر اس کے بعد جیسے موسیٰ علیہ السلام خود نبی تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے 12 قبیلوں کے سردار مقرر کیے تاکہ ان کو شریعت نافذ کرنے میں آسانی ہو، اور ہر ایک کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی تھی جو اپنے اپنے قبیلے کے مسائل کی نگرانی کرتا اور ان کے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرتا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں کہ صحرائے سینا میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوئے کہ بادل کا سایہ، من و سلوہ کا نزول اور 12 چشموں کا پھوٹ پڑنا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلا کر ان کو ایک طرح سے یاد دہانی کرائی ہے کہ تمہارے لیے تو ضروری تھا کہ جب تمہارے رب نے تم پر اتنے احسانات کیے تو تم تو پہلے اس نبی پر ایمان لانے والے ہونا چاہیے تھا، لیکن تم ہی ایمان سے بے بہرا ہو رہے ہو، پیچھے ہٹ رہے ہو۔ پھر اگر آپ آج وادی سینا کا نظارہ کریں اور دیکھیں تو بالکل یقین ہی نہیں آتا ہے کہ اتنے لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ کیسے وہاں رہے، کیونکہ یہ جو وادی سینا ہے وہاں اتنے لاکھ لوگ نہیں رہ سکتے، بلکہ کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ وہاں پر 70-80 ہزار لوگوں کا آنا بھی بہت مشکل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا کہ اتنے لوگوں کا وہاں رہنا، ان کا کھانا پینا، جبکہ دونوں طرف سے ان کے اوپر پابندیاں تھیں۔ ایک طرف امالکہ کی قوم تھی جہاں سے ان کو کوئی رسد نہیں مل سکتی تھی، دوسری طرف سے کوئی اور قوم تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسانات کیے کہ من و سلوہ کا نزول ہوا، پانی کے چشمے پھوٹ پڑے وہاں پر، پھر بادل کا سایہ ان کے اوپر ہوا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، بہت زیادہ احسانات تھے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ان احسانات کو یاد دلا کر ان کو ایک طرح سے جگایا جا رہا ہے، چونکایا جا رہا ہے کہ تم ہوش کے ناخن لو، تم یاد تو کرو کہ تم پر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے احسانات نہیں کیے، اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہاں احسانات تھے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنے حسب منشا روزی حاصل کرو، اور حِطَّةٌ حِطَّةٌ کہتے جاؤ اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویے رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح اور کامرانی سے سرفراز کیا تب اللہ تعالیٰ کا یہ ان پر انعام بھی تھا، احسان بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کو یہ فتح اور کامرانی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا تھا کہ وہاں پر عاجز ہو کر جانا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس جملے کو ہی بدل دیا تھا، حتت ان کو انہوں نے بدل دیا تھا، سورہ بقرہ میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون۔ مگر جو لوگ ان میں سے ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کے ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اب ہم خود دیکھ لیں، بنی اسرائیل کی تاریخ دراصل ان واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے رہے، وہ لوگ نافرمانیاں کرتے رہے، احسان فراموشی ان کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے، اور ایسی ایسی مجرمانہ حرکتیں انہوں نے کی ہیں اور بے باکی سے کی ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ لیکن پھر کس طرح مسلسل تباہی کے گڑھے میں وہ لوگ گرتے چلے گئے، وہ بھی آج ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہمیں ہوش کے ناخن نہیں لینا چاہیے؟ کیا ہم نے ان واقعات سے عبرت نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ بنی اسرائیل کا اتنا تفصیل سے ذکر کیوں ہے اس میں؟ یہ دراصل یہ ہم لوگوں کو ایک آئینہ دکھایا گیا ہے، ہم لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ ہمارے بعد اب اور کوئی قوم نہیں آنے والی۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے کہ بعد میں اگر کوئی اور کتاب آتی تو ہم مسلمانوں کو تو ایک دوسرے کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، شرم سے ہمیں چھپنا پڑتا، کیونکہ آج جو بنی اسرائیل کی اس میں خامیاں بتائی گئی ہیں، بنی اسرائیل کے جو جرائم اس میں کھولے گئے ہیں، وہی سب جرائم آج مسلمانوں میں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ آخری کتاب ہے اور ہم آخری امت ہے۔ کیا نہیں ہے ہم میں آج ساری وہ برائیاں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، ہم کو پیدائشی مسلمان گھرانوں میں پیدا کر دیا۔ الحمدللہ یہ تو سب سے بڑا احسان ہے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی اسلام کے لیے، تو کیا پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس دین کے لیے کچھ کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کریں اور اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے، اس مشن کو تکمیل تک پہنچانا، اس مشن کو آگے بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اصل میں تکمیل تک تو اللہ کے رسول نے خود پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ نے حجت الوداع کے موقع پر یہ گواہی لے لی تھی اور اللہ کے سامنے اللہ کو جو ہے گواہ بنا کر آپ نے تمام لوگوں سے گواہی لی تھی کہ کیا میں نے پہنچا دیا، اور سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے آگے پہنچائیں۔ یہ کام ہم کیسے کریں، کس طرح سے کریں؟ اسی لیے الحمدللہ ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں کہ کیونکہ پہلے ہمیں تو معلوم ہونا، اللہ کی کتاب سے بھی ہم خود نہیں گزرے، ہم آگے کیسے بتا سکتے ہیں؟ آج ہم خود مسلمان اللہ کی کتاب سے بے بہرا ہیں، کتابیں بند پڑی ہیں آج ہمارے گھروں میں، قرآن ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں، قرآن ہے لیکن اس میں کیا احکامات ہیں ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں، کروڑہ کروڑ میں کتابیں لکھی گئیں آپ کے احادیث کی، ہر کوئی وہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم تو وہ کتابیں کھول کر پڑھنے کو بھی تیار نہیں ہیں، پڑھنے کو بھی۔ ایسے ہی ہم چلے جائیں گے دنیا سے، کیا منہ لے کر جائیں گے اللہ کے پاس، اور کس طرح سے جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے آگے؟ کیا کیا تھا ہم نے اپنے دین کے لیے، اپنے رسول کے لیے، خود اپنے آپ کے لیے؟ چلیں چھوڑیں اللہ اور رسول تو چھوڑ دیں، اپنے فائدے کے لیے تو کریں، اپنے فائدے کے لیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں ایک نیا شوق، ایک نیا جذبہ، ایک لگن ہمارے اندر پیدا ہو، ہمارا دل چین سے بیٹھنے نہ پائے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ بنی اسرائیل جیسا ہمارا حال ہو، اللہ نہ کرے کہ بنی اسرائیل جیسے ہم اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو بس ایسے ہی رکھ دیں اٹھا کر، کیونکہ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ، تو بس صرف علماء کا کام ہے اس کو پڑھنا، کیونکہ ان کے علماء کتاب کو سامنے آنے نہیں دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کتاب سامنے آ گئی تو ہماری جو روزی روٹی ہے وہ بند ہو جائے گی، اگر یہ فقہ کے مسئلے خود سیکھ لیں گے تو ہم سے پوچھنے کون آئے گا، ہماری دکان کیسے چلے گی، ہماری تو اہمیت ہی ختم ہو جائے گی۔ تو بہرحال سوچنے سمجھنے اور سیکھنے کی بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اور آپ دیکھنے کتنی پیاری آیتیں تھیں آج کی، تو کہ ان لوگوں نے جو بوجھ اپنے اوپر ڈال لیے ہیں، ہمارا رسول وہ بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم نے کر لیا ہے نا، ہم نے بلیک کلر اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اچھا بلیک کلر نہیں پہن سکتے، کالا کلر مت پہنو۔ اگر آپ مجھے بتائیے کبھی کوئی دلہن کو کالا کلر پہنا دے کیا کہیں گے ہمارے یہاں پر، آپ بتائیے، اف ایک ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ پوری ورلڈ نیوز آ جائے گی ایک طرح سے، کہ سب سے اہم خبر دنیا کی کہ دلہن کو بلیک ڈریس پہنایا گیا، کیونکہ ہم نے بلیک کو منحوس کلر سمجھ لیا ہے۔ ہم منگل کو ناخن نہیں کاٹتے ہیں، ہم اور کیا کیا نہیں کرتے ہیں، ہم پیر کو یا منگل کو نکاح نہیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ منحوس دن ہے، ہم مدار میں شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں مدار کو جوڑا نہیں ہے۔ تو یہ سب بوجھ ہم نے لادنی ہے نا، مغرب کے بعد ناخن مت کاٹو، لو۔ اب اگر کوئی بہت ہی بزیسٹ پرسن ہے، کوئی بزنس مین ہے یا کوئی اور شخص ہے، کوئی خاتون ہے بہت بزی رہتی ہیں، ان کو مغرب سے پہلے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، مغرب کے بعد ہی ان کو فرصت ملتی ہے، اب بیچاری ناخن ہی نہیں کاٹیں، کتنے ناخن بڑھ جائیں گے پھر، آپ بتائیے۔ تو یہ سب زبردستی کی پابندیاں ہیں جو ہم نے ڈالنی ہیں۔ دلہن گھر میں آئے تو پہلے، دلہن گھر میں آتی ہے تو پہلے کچھ نہ کچھ کیا جانا چاہیے، اس کے پیروں سے چاول گرائے جاتے ہیں، استغفر اللہ، رزق کی یہ بے حرمتی۔ کوئی دلہن کے بازو کھڑا ہو گیا بیچاری بیوہ خاتون، اف ان کا سایہ پڑ جائے گا، بیوہ کا سایہ مت پڑنے دو اس پر۔ تو یہ سب ہم نے زبردستی کے بوجھ لاد لیے اپنے اوپر، تو رسول یہ بوجھ اتارنے آتے ہیں۔ جتنی زیادہ آپ رسول کی اتباع کریں گے، یقین جانیے زندگی اتنی ہی آسان، اتنی ہی خوش و خرم زندگی ہو جائے گی۔ اتنی خوبصورت زندگی ہے رسول کی اتباع میں، اور اتنی آسان ہے کہ ہم اس کو واضح کر نہیں سکتے ہمارے الفاظ میں۔ حکمت بھی آتی چلی جاتی ہے الحمدللہ، زندگی سہل اور آسان ہو جاتی ہے، شدت پسندی ختم ہو جاتی ہے، زبردستی کی اپنے اوپر جو بوجھ لادنے والی کیفیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہم نے آج دین کو بوجھ سمجھ لیا ہے نا، تو ایسے کچھ جو لوگ نقلی طور پر تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، کہ اچھا نہیں یہ بھی زیادہ متقی بننا ہے تو اپنے اوپر یہ بھی چیز حرام کر لو، وہ بھی چیز حرام کر لو، نہیں، ایسا زبردستی کا تقوی اسلام میں نہیں سکھایا گیا، نہ اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو رسول تو یہ بوجھ اتارنے کے لیے آتے ہیں جو لوگوں نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں۔ تو جتنا آپ رسول کی پیروی کریں گے اتنا زندگی سہل اور آسان ہوتی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا سہل اور آسان دین دے کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو نفرت نہ پھیلاؤ، یسرو ولا تعسرو، آسانی پیدا کرو تنگی نہ دو۔ تو یہ دین لے کر بھیجے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس صحیح دین کو آج زندہ کرنے والے بنیں، اور جو تقوی کی حقیقی روح ہے، جو اسپرٹ ہے اس قرآن پر عمل کرنے کی، اللہ سے ڈرنے کی، وہ حقیقی تقوی ہمارے اندر پیدا ہو انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون